برائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ السلام علیکم، پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے بھارتی ذرائع ابلاغ کی ان خبروں کی تردید کی ہے جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان نے گلگت بلتستان میں لائن آف کنٹرول پر مزید فوج تعینات کر دی ہے۔ جمعرات کو ایک ٹویٹ میں پاکستانی فوج کے ترجمان نے ان خبروں کو بھی من گھڑت قرار دیا جن میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا اسکردو ایئرپورٹ چین کے زیر استعمال ہے۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر چین کا کوئی فوجی تعینات نہیں ہے، اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ خبریں حقیقت کے منافی اور من گھڑت ہیں۔ اس سے قبل بھارتی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے لگ بھگ 20,000 اضافی فوج گلگت بلتستان لائن آف کنٹرول کے اطراف تعینات کر دی ہے۔ بھارتی اخبار دی اکنامک ٹائمز کی ایک خبر میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ چینی حکام پاکستان کی دہشت گرد تنظیم البدر کے ساتھ بھارتی کشمیر میں حملوں کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ LOC پر اضافی فوج گزشتہ سال بالا کوٹ پر بھارتی حملے کے بعد کی جانے والی تعیناتی سے بھی زیادہ ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان مئی سے ہی سرحدی مقام لداخ میں کشیدگی جاری ہے۔ گزشتہ ماہ ہونے والی ایک جھڑپ میں لگ بھگ 20 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ چین اور بھارت کے حکام نے کشیدگی کم کرنے پر اتفاق کیا ہے، لیکن اس کے باوجود فریقین ایک دوسرے پر سرحدی خلاف ورزیوں کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ڈیوا سروس نے رپورٹ دی ہے کہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی طرف سے بدھ کو جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغان امن عمل میں موجودہ پیش رفت کے باوجود القاعدہ کے افغانستان میں طالبان کے ساتھ قریبی رابطے ہیں جو ممکنہ طور پر حفاظت اور تربیت فراہم کرنے کے لیے ہیں۔ اس سال فروری میں دوحہ میں طے پانے والے معاہدے کے تحت امریکہ طالبان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ القاعدہ سے تعلقات منقطع کریں۔ اسی اثنا میں امریکہ کے خصوصی نمائندے زلم خلیلزاد علاقے کا دورہ کر رہے ہیں اور بدھ کے روز وہ پاکستان پہنچے تھے جہاں انہوں نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بات چیت کی۔ توقع ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان نامن بات چیت اس ماہ کے دوران شروع ہو جائے گی۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن نے فریقین سے اپیل کی ہے کہ عام شہریوں کے تحفظ پر خصوصی توجہ دی جائے اور تنازع کی شدت کو کم کیا جائے تاکہ زندگیاں بچائی جا سکیں اور دوحہ میں ہونے والی آئندہ امن بات چیت کے لیے سازگار ماحول تشکیل دیا جا سکے۔ مشن نے خاص طور پر تشدد کے حالیہ واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے جن میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ مذہبی رہنماؤں، طبی عملے، عدلیہ کے ارکان، سول سوسائٹی کے فعال کارکنوں، غیر سرکاری تنظیموں اور صحافیوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ مشن نے توقع ظاہر کی کہ افغان حکومت ان حملوں کے ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کرے گی۔ مشن نے افغانستان کی سول سوسائٹی کی حمایت کا اعادہ کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی افغانستان کے لیے خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونس نے متوقع طور پر ہونے والے انٹرا افغان مذاکرات کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فریقین اس سلسلے میں قیام امن کے لیے اپنے عزم کا اظہار کریں اور شہریوں کے تحفظ اور تشدد میں کمی کے لیے ٹھوس اقدامات اختیار کریں۔ ڈیبرا کا کہنا تھا کہ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو افغانستان میں جنگ کا خاتمہ نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو بھی حکمت عملی اپنائیں انہیں امن کوششوں کو سبوتاش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے محمد صادق نے بتایا ہے کہ پاکستان افغانستان سے تجارت کے لیے انگور اڈہ اور خرلاچی سرحدی گزرگاہ دونوں طرف ضروری انتظامات کے بعد کھول دے گا۔ جمعرات کے روز ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ امکان ہے کہ یہ دونوں راستے 12 جولائی تک کھول دیے جائیں گے۔ پاکستان نے پچھلے ماہ افغانستان کے ساتھ تورخم، چمن اور غلام خان گزرگاہیں کھولنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ باقی تمام راستے کرونا وائرس کے باعث 3 ماہ کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ وزیراعظم عمران خان کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے کہا ہے کہ بیرون ملک سفر کرنے والوں کی سکریننگ لازمی قرار دے دی گئی ہے، جبکہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 21,800 تک پہنچ گئی ہے اور اموات 4,473 ہو گئی ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے واشنگٹن سے، پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے، امریکہ میں کورونا کے ریکارڈ کیسز سامنے آنے لگے، ڈاکٹر فاؤچی کو خدشہ کہ پازیٹیو کیسز کی تعداد روزانہ 1,00,000 تک پہنچ سکتی ہے، پاکستان میں گراف نیچے کی طرف آنے لگا۔ بات کریں گے ورجینیا میں ڈاکٹر مبشر فضل اور پاکستان سے ڈاکٹر وسیم خواجہ سے۔ کورونا کے سبب لوگوں کی زندگیوں میں خوف میں اضافہ، زندگی میں خوشی کیسے واپس لائی جائے، مدثرہ منظر کی ڈاکٹر فرخ قریشی سے گفتگو۔ کرونا کے بعد زندگی کیسے ہوگی، بہجت جیلانی بات کر رہی ہیں ڈاکٹر زمرد سے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے قصبے سوپور میں 3 سالہ نواسے کے سامنے نانا قتل، تصویر سوشل میڈیا پر وائرل، واقعے کی تفصیل جانیں گے یوسف جمیل سے۔ اور آخر میں یمن میں لڑائی، اوپر سے کرونا، قمر عباس جعفری بات کر رہی ہیں یو این ایچ سی آر کے بابر بلوچ اور تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق حسنات سے۔ تو آئیے چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے COVID-19 اور اس کے ایک بار پھر پھیلاؤ پہ، جس کو امریکہ کے اندر بالخصوص دوسری لہر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے اور روزانہ بڑی تعداد میں مریض سامنے آ رہے ہیں۔ منگل کا دن یہاں پہ 47,000 کیسز سامنے آئے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب سے، اور منگل ہی کے دن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 6 مہینے پورے ہوئے تھے اس وبا کے، اس کرہ ارض پہ سامنے آئے ہوئے، اور منگل کے دن 47,000 نئے کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، جو کہ ہائیسٹ نمبر تھا امریکہ کے اندر۔ امریکہ کے چیف سائنٹسٹ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، انفیکشس ڈیزیزز کے ایکسپرٹ ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی، وہ اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اب یہ کیسز جو ہیں وہ 1,00,000 روزانہ تک جا سکتے ہیں، اور یہ ایک دوسری بڑی ویو ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے اندر بالخصوص جو اس کی میوٹیشن ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے، نئی اس کی سامنے آئی میوٹیشن سے مراد یہ کہ کرونا کے متاثر ہونے کے بعد جس طرح اندر تبدیلیاں آتی ہیں وہ مزید سویئر اور زیادہ انفیکشس ٹائپ کی وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ادھر پاکستان پہ اگر نظر ڈالیں تو جو گراف ہمیں وہاں پہ آتے ہیں سامنے گورنمنٹ کی جانب سے اور میڈیا جس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، وہاں پہ نسبتاً کمی جو ہے وہ رپورٹ ہو رہی ہے۔ سو انالیسز لیتے ہیں دونوں جگہوں کا، امریکہ سے ڈاکٹر مبشر فضل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور پاکستان سے ڈاکٹر وسیم خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یعنی پیمس سے ان کی وابستگی۔ بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا، دونوں مہمان انٹرنیشنل جو ریسرچز ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ روز ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی یہ کہا کہ یہ وائرس جو ہے وہ فوری طور پہ ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ ڈاکٹر مبشر فضل صاحب، کتنے کہنا چاہیے کہ پریشان کن ہیں یہ نئے فگرز، اور کیا اس کو باقاعدہ اب دوسری لہر، دوسری ویو کہا جائے کرونا کی امریکہ کے اندر؟
ہاں جی، تھینک یو اسد صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ فیو ایریاز جہاں پہ ہم ہیں، ورجینیا میں، میری لینڈ، ڈی سی، وہاں پہ بیٹر ہے تھوڑا، ایکچولی اٹس بیٹر دین ادر ایریاز۔ جس ایریاز میں ابھی ایکچولی زیادہ پریولنٹ ہے وہ ٹیکساس، سدرن ایریاز ہیں، اینڈ دین وہ الاباما سائڈ پہ، مسیسیپی، اینڈ دین جو اوکلاہوما، اینڈ دین ایریاز جہاں پہ پہلے نہیں تھا۔ آئی تھنک اس کی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فلوریڈا جیسے پہلے وہاں پہ کم تھا، آئی تھنک دے اگنور ٹوٹلی، انہوں نے ماسک بالکل ختم کر دیا تھا، اور جو بارز اوپن کر دی تھی، اینڈ دین دوز آر ایکچولی دا ینگر پاپولیشن، ابھی بہت انفیکٹڈ ہو رہی، اینڈ دوز آر دا ون جو انہوں نے ماسک بالکل نہیں پہنا۔ میں بھی جانتا ہوں، میرے بھی نیبرہڈ میں سیم پرابلم تھے، دیر ور فیو جو उनके व्यूज थे कि ये सब गलत है, कोई कोरोना नहीं है. सो आई थिंक सिमिलर टू पाकिस्तान में भी यही थिंकिंग थी कई लोगों की कि कोरोना ये कुछ नहीं है, हल्का सा जुकाम होता है फिर ठीक हो जाता है. तो ये जो 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 इसको इग्नोर करता है, वो इग्नोर करने से वायरस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वायरस करता है कि आप कब ये. तो आई थिंक इट कम्स डाउन टू बेसिक्स अगेन. अनफॉर्चुनेटली मास्क नहीं पहना साथ. अभी जो फेज कई सिएटल में उन्होंने फेज थ्री पे थे, नाउ दे आर बैक टू फेज वन आई थिंक. तो वो ये है कि जहां जहां भी इन्होंने रिलैक्स किए थे, प्रॉब्लम इज द पीपल टेंड टू हैव शॉर्ट मेमोरी. तो उसके बाद में हमें एज अ मेडिकल प्रोफेशन तो वी आर ऑलवेज केयरफुल के वी नो दैट इट इज अ फैक्ट. ये कोई वो नहीं है कि वायरस गायब हो गया, इज नॉट गोइंग टू हैपन. अनफॉर्चुनेटली ऐसे होता है कि वायरस जितना ज्यादा मल्टीप्लाई हो, इट गेट्स मोर इन्फेक्टिविटी इसकी, और नए नए फीचर्स उसमें आ रहे हैं. तो ज्यादा जो कई फीचर्स अभी नजर आए हैं वो टीन एजर्स के जो मल्टी इन्फ्लेमेटरी उनके सिंड्रोम आ रहे हैं, स्किन के ज्यादा फीचर्स आ रहे हैं, मोर अपर नेजल कंजेशन, और वो जो रनी नोज पहले नहीं था वो उन्होंने वो भी ऐड कर दिया, बिसाइड लॉस ऑफ स्मेल एंड सो फोर्थ. तो उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत बढ़ गई
है.
सो लेकिन जो है फिर भी यूएस में जो डेथ रेट है स्टिल इज अंडर कंट्रोल. तो उसमें ये है, यही है कि that is true, जितना वायरस मल्टीप्लाई होता है उसके नए नए फीचर्स आते हैं, वो डिसअपीयर नहीं होता. तो ये आई थिंक दिस इज व्हाट रियली हर्ट.
मैं आता हूँ इस जानब की नई 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 चीज़ें क्या चीज़ें सामने आ रही हैं. डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपका. गुज़श्ता एक दो दिनों से पाकिस्तान के अंदर जो है वो नंबर्स डिक्लाइन पे नज़र आ रहे हैं, अगरचे पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज़्यादा केसेस पाकिस्तान में भी रिपोर्ट हो चुके हैं, और वहाँ पर भी मजमू तादाद 2,16,000 से केसेस की तजावज़ कर गई है. मोर्टेलिटी रेट अगर पाकिस्तानी मवाजना किया जाए बाकी दुनिया से, तो वहाँ पर शरह अमवात जो है वो कम है. पूरी दुनिया में इस वक्त 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं, 5 लाख से ज़्यादा अमवात हुई हैं, यानी 5% से ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट है पाकिस्तान में. ये शरह तकरीबन 2% बनती है. डॉक्टर साहब क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है आपकी, एक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल को आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप उसकी उसके स्पोक्स पर्सन भी हैं, सो क्या शरह है और क्या इंडिकेटर्स पाकिस्तान में आपको नज़र आ रहे हैं?
हाँ जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा है कि हमने पहले आइसोलेशन वार्ड बनाया था, उसमें 20 बेड थे, फिर आस्था से हमने बढ़ा दिए और अब 200 से ज्यादा हमने बेड कर दिए. जरूरत पड़ी तो हम और भी कर देंगे, और वेंटिलेटर्स भी हमने वहां पे कर दिए, और लोगों को आगाही के लिए भी हमने हेल्पलाइन कर दी ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो फोन पे रब्ता कर ले. और तकरीबन हमारे पास सिर्फ जो है 2,000 से ज्यादा जो है वो पॉजिटिव आए हैं केस. हमने 7,000 से ज्यादा मरीज आए थे वो समझ के आए थे कि हम मरीज हैं, तो उनके चेक किए सबके हमने NIH में भेजे टेस्ट करने के लिए. तो उसमें सिर्फ 2,000 से चंद ऊपर हैं वो पॉजिटिव आए हैं, और जब से बीमारी शुरू हुई है तकरीबन 100 जो है ना वो पेशेंट्स की डेथ हुई है. तो इसमें लेकिन लोगों को हम ये कहते हैं ठीक इस चक्कर में बड़ी फलां जगह पे ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, आपने कोई लामते हैं या नहीं है? आपने प्रिवेंटिव मेजर्स लाजमी करना है. किसी को कोई लामते नहीं है, लेकिन 90% में ये होता है कोई लामते नहीं होती, लेकिन किसी ने खांसी कर ली, किसी ने हाथ मिलाया, प्रॉपर सफाई ना ख्याल ना किया और प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स ना किए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है. तो लोगों को ये चाहिए डिस्टेंस रखें. अब ये हम कहते रहते हैं मीडिया के थ्रू, बताते रह रहे हैं कि डिस्टेंस रखना है आपने, नेचुरली जगह पे नहीं जाना, हाथों को बार बार साफ करें, मास्क आपने पहन के रखना है, ग्लव्स आपने पहन के रखना है, और प्रिवेंटिव में ये सबसे अहम बात है इम्यून सिस्टम आपने अपना स्ट्रांग करना है, स्पेशली जिनकी उम्र ज्यादा है. जैसे आपने पहले बताया कि जिनकी उम्र ज्यादा होती है और जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी चल रही है हार्ट की, जिगर की, कोई दिमाग की, कोई कैंसर की, तो उसमें जब ये ऊपर कोरोना वायरस आ जाता है तो उनको बहुत परेशानी के बायस बनती है और डेथ होने के चांसेस भी होते हैं. अदरवाइज यंग बंदे हैं उनमें आ भी जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता और वायरस खत्म भी हो जाता है, ठीक भी होते हैं, कोई लामते भी नहीं होती हैं, या किसी में होती है लामते तो बहुत कम सी होती है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया बहुत आम सी लामते होती हैं. तो लोगों को चाहिए कि डरना नहीं है, जब किसी को हो जाता है और जब टेंशन में चले जाते हैं डिप्रेशन में फिर मसला ज्यादा हो जाता है. तो इसलिए हमने जो है ये डिस्टेंस आपने रखना है, प्रिवेंटिव मेज पे रखना है, इम्यून सिस्टम।
और सबसे बड़ी बचाव जी, तो डॉक्टर खाजा साहब आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान में अगर बाकी दुनिया के साथ मवाजना करें तो मोर्टेलिटी रेट कम है, क्या इसकी वजह एज फैक्टर है? क्योंकि यहाँ पे अमरीका में भी बेशक जैसे डॉक्टर मुबशर फजल बता रहे हैं कि जो नई म्यूटेशन है उसमें हमें नजर आ रहा है कि नौजवान भी मुतासर हो रहे हैं, लेकिन अभी तक के जो फिगर्स हैं उसमें मेजॉरिटी जो डेथ्स की है उसमें 70 प्लस लोगों की है, लेकिन पाकिस्तान में जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफिशियली 61 है, गालबन 60-61, तो क्या इसलिए कि बुजुर्ग वहाँ पे ज्यादा तादाद में नहीं है और नौजवानों का नेचुरल डिफेंस इम्यून सिस्टम बेहतर है, इस वजह से वो सर्वाइव कर रहे हैं, क्या रीजन है वहाँ पे आपके ख्याल में अगर मोर्टेलिटी कम है?
जी, बिल्कुल, ज्यादातर जो है ना इसमें जो बच्चे हैं उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें ज्यादा इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, ना वो उसको फॉलो करते हैं और पावर एक्टिविटी उनकी नहीं होती। यंग पेशेंट जो लोग हैं वो ज्यादा एक्टिव लगते हैं, सही वॉक कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रांग है, खाना पीना बिल्कुल ठीक होता है, उनका मतवाजन गजा खाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। और जब जो जो उम्र ज्यादा हो जाती है फिर जो है ना वो प्रॉपर एक्टिविटी नहीं करते और प्रॉपर प्रिवेंटिव मेज नहीं लेते, तो उसकी वजह से उनको जो है ना वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ठीक है, डेथ हुई है यंग की भी होती है लेकिन बहुत कम है, मेन जो है वो ओल्ड एज के जो लोग हैं उनमें जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। बेसिकली वजह वही है कि इम्यून सिस्टम पे बात हो रही है कि उनका दिफाई निजाम जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता, वीक होता है, जिसकी वजह से फिर उनके डेथ के जो है वो चांसेस फिर ज्यादा होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। ठीक है ना
जी। डॉक्टर मुबशर फजल साहब ये बताइएगा कि अभी वॉशिंगटन पोस्ट में भी एक रिपोर्ट है और उन्होंने ये बताया कि जो कोरोना वायरस की म्यूटेशन है वो बदल रही है और ये ज्यादा इन्फेक्शियस साबित हो रही है। सो अमेरिका में ऑलरेडी अमेरिका के एक और हेल्थ ऑफिशियल ये कह चुके हैं कि हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां पे इस वायरस पे कंट्रोल करने की विंडो हमें बंद होती हुई नजर आ रही है। सो अमेरिका के लिए ये वायरस कितना लीथल हो रहा है और क्या इसकी वजह सिर्फ अदम एहतियात है? लोग तो एहतियात करते हैं, लॉकडाउन भी रहा है, हम लोग 3 महीने से प्लस घर बैठे हैं, अभी गूगल ने अपने ऑफिसेज मजीद 2 महीने के लिए बंद कर दिए हैं, और तो क्या कैसे फिर कंट्रोल कैसे किया जाएगा अमेरिका के अंदर इसको?
एक बात है कि कंट्रोल म्यूटेशन की जहां तक बात है, नॉर्मल म्यूटेशन रेट 0.1% है और किसी नॉर्मल सेल्स में, और इसकी 0.2 है, तो ज्यादा वो ज्यादा म्यूटेट कर रहा है नॉर्मल। और लेकिन ये है कि जो म्यूटेशन है उससे इन्फेक्टिविटी, आप देखें कि अगर कोई वायरस म्यूटेट कर देता, अगर किसी के जैसे पहले हो रहा था इन्फेक्शन हो रहा था उनकी डेथ हो जाती थी, और जो डेथ हो जाती थी तो वायरस के हिसाब से आप सोचें कि वो स्प्रेड नहीं फिर कर सकता दूसरे पर्सन को, तो वो जो है ये उसके अंदर चेंज आती है जिससे कि बहुत ज्यादा लोगों को वो स्प्रेड कर सकेगा, लेकिन इतनी वो लीथल उसकी लिथैलिटी कम हो जाएगी मेरे ख्याल से, कि वो कॉम्प्लिकेशन जरूर होंगी, दे विल एंड अप इन आईसीयू, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन ये है कि इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो उसकी ये है कि वायरस अपने आप को मॉडिफाई थोड़ा कर दे, तो ये बड़ा स्ट्रेंज फिनोमेना, बट दिस इज ट्रू के ये इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा। दूसरा ये कि पाकिस्तान, यहाँ पे अमेरिका में ज्यादा ओल्डर पॉपुलेशन हाईएस्ट है, और फिर भी मोर्टेलिटी 4% समथिंग अबाउट, यहाँ पे काफी अच्छा कंट्रोल है, हमारे पास काफी कुछ रहता है। अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान में मैं आपको बता, मेरे फादर को हो गया था, तो यही इन 80s, और उनके जो है उनको ग्रैंड किड्स ने दिया था बिकॉज दे वर एसिम्टोमेटिक कम्प्लीटली, हालांकि नो बडी वॉज कमिंग इन एंड नॉट गोइंग, उन्होंने उनको हक किया एंड दैट्स हाउ दे गॉट, तो वो सारे 9 के 9 लोगों को हो गया, एंड आई हैड टू रियली नाइटमेयर था कि टू डील विद ऑल बैठे हुए, बट मेरा उससे यही है कि बच्चों में जो होता है देयर आर नो सिम्टम्स मोस्टली, किसी को फीवर भी नहीं होता, एंड समटाइम्स ये जो इससे दैट्स वेयर इट इज स्प्रेडिंग, तो आप सोचें एक बच्चे से 9-10 लोगों को हमारे घर में हो गया और डैडी ऑलमोस्ट एंडेड अप इन आईसीयू।
डॉक्टर वसीम खाजा साहब ये बताइएगा कि ये जो बाकी दुनिया में इसके बारे में रिसर्चेज हो रही हैं या इवन पहले से मौजूद अद्वियात के बारे में सजेशन हैं या कोरोना की म्यूटेशन से मुतालिक जो अपडेट्स आ रही हैं, सो पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, मैनेजमेंट, बाकी जो तहकीकी इदारे हैं वो कितने कनेक्टेड हैं या फॉलो कर रहे हैं उन चीज़ों को?
जी,
دیکھیں ان میں وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا کیا علامات ہیں, اور اگر خالی سمپل سے علامات ہیں وہ تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے, سمپٹومیٹک ہوتا ہے تو بہت کم لوگوں کو, جو کسی کو جس طرح یہاں پہ امریکہ میں یوز کرتے ہیں پلازما وغیرہ دے رہے ہیں, جس کو ٹھیک ہو گیا بندہ اس کا بلڈ لے لیا پلازما دے دیا دوسرے بندے کو, کوئی انجیکشن کی بات ہو رہی ہے, کوئی اسٹیرائڈ کی بات ہو رہی ہے, کوئی اینٹی بلیریک کی بات ہو رہی تھی, لیکن یہ ہے کہ اس کا بھی کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن یہ ہے کہ بات وہی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ جب بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے یا علامتیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی اس طرح کے سمٹم ہیں کہ جس میں دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس حوالے سے دیتے ہیں, ورنہ ہر کسی کو اس طرح کے وہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی نہ وہ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ لوگوں میں یہ کہتا ہوں کہ کہتے ہیں پوری دنیا میں جی وینٹیلیٹرز کی کمی ہے, تو میں وہ یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسے پریونٹیو میجرز لیں تاکہ آپ کو اس کی ضرورت ہی نہ پڑے وینٹیلیٹر کی. کیوں؟ کیونکہ 99% زیادہ لوگ تو ویسے ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے وینٹیلیٹر پہ, یہاں پہ جو دوسرے ملک میں بات کر رہا ہوں, تو اس لیے چاہیے لوگوں کو پریونٹیو میجرز لیں تاکہ اس کی نوبت ہی نہ آئے.
اور اس وقت سچی بات ہے وہی پریونٹیو میئر, یعنی جو احتیاطی تدابیر ہیں, اور اس وقت سب سے بڑی احتیاط ہے منہ اور ناک اس کا ڈھانپ کے چلنا, ماسک لینا اور سینیٹائزر اور صفائی, اس سے بڑی کوئی احتیاط نہیں. اور اپنی فوڈ کا خیال رکھنا کہ ہیلدی اور صحت مند اور آپ کی معمول میں بھی صحت اچھی ہو تاکہ آپ اس کو کمپیٹ ڈیفیٹ کر سکیں.
بہت شکریہ جی آصف بھائی. نیوزی لینڈ نے ڈیفیٹ کر دیا اس کو, یو نو
preventive measures. ویتنام نے کیا جی, وہاں پہ سنا ایک ڈیتھ نہیں ہو سکی ہے, 10 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, صرف انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے لازمی قرار دے دیا تھا کہ وہ آپ ماسک لے کے جائیں گے.
I mean, so it is not کہ اس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے, we can do it. Problem ہے کہ جب آدھے لوگ بات مانے آدھے نہ مانے, بڑا پرابلم ہوتا.
Exactly. یہی وہ مسئلہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر مبشر فضل, آپ ہمارے ساتھ تھے ڈی ایم وی سے, ورجینیا سے. ڈاکٹر وسیم خواجہ صاحب, آپ نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. سامعین, آپ نے کورونا کے اوپر دو ایکسپرٹس ڈاکٹرز ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے, اور کورونا کے بارے ہماری میں گفتگو جاری رہے گی. ایک ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے دنیا بھر میں لوگ ایک عجیب سی نفسیاتی کیفیت سے دوچار ہیں, اور اس سے ان کی زندگی میں خوف, فکر اور پریشانی میں رپورٹس آ رہی ہیں کہ اضافہ ہوا ہے, اور ایسے میں خوشی کے لمحات نہ ہونے کے برابر ہیں. مگر ماہرین کہتے ہیں کہ خوشی کو واپس لانا ناممکن نہیں ہے. اس بارے میں مدثرہ منظر نے امریکی ریاست ایریزونا کے شہر فینکس میں نیورالوجسٹ ڈاکٹر فرخ قریشی سے گفتگو کی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مدثرہ منظر گفتگو کر رہی ہوں گی ڈاکٹر فرخ قریشی سے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
ڈاکٹر فاروق قریشی, یہ جو دن ہیں کووڈ 19 کے, اس بیماری کی وجہ سے لوگ گھروں تک محدود ہو گئے ہیں, زندگی رک سی گئی ہے, اور ایسے میں لوگ محسوس کرنے لگے ہیں کہ جب تک کہ وہ گھر سے باہر نکل کے قوانین کی اور ان ضابطوں کی خلاف ورزی نہ کریں جنہوں نے انہیں گھر کے اندر محدود کر کے رکھا ہے, وہ خوشی تلاش نہیں کر سکتے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسے لوگ واقعی خوشی سے محروم ہو گئے ہیں جو کہ کرونا وائرس کی وبا کے باعث لاک ڈاؤن میں ہیں یا گھر پہ رہ کے کام کر رہے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ؟
ایک چیز جو کہ کسی حد تک ہمیں بوریت کا احساس دلاتی ہے وہ ہوتی ہے یکسانیت. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم لوگ خوشی چاہتے ہیں تو زیادہ تر ہم کوئی تبدیلی چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کھانا وہی کھائیں گے لیکن ریسٹورینٹ جا کر, تو ہمیں ایک الگ قسم کی خوشی ہوتی ہے. اگر لوگ ویکیشن پہ جاتے ہیں تو بہت سے لوگ لاس ویگس جانا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت مختلف ہے, لیکن جو لوگ لاس ویگس میں رہتے ہیں وہ کہیں اور جانا پسند کرتے ہیں. جو سمندر کے ساتھ رہتے ہیں ان کو پہاڑ پسند آتے ہیں, جو پہاڑوں میں رہتے ہیں ان کو سمندر سے دلچسپی ہوتی ہے. تو یکسانیت کسی حد تک ہمیں ایک تاثر یہ دیتی ہے کہ ہمارے پاس ایک بوریت ہے, خوشی نہیں ہے. تو اب یقیناً یہ ہے کہ لوگ گھر میں بند ہیں, مقید ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ پاسبلٹی تو ہے, یہ تو ممکن ہے کہ یہ جذبات ہوں, لیکن بہرحال ان کو کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے, ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے, یہ جانتے ہوئے کہ ہم اپنی گھر کے اندر کی زندگی میں بھی تبدیلی لا سکتے ہیں. مثال کے طور پر अगर रोजाना हम एक ही चीज कर रहे हैं रूटीन, जैसा कि टेलीविजन देख रहे हैं आजकल लोग बहुत ज्यादा और स्क्रीन के सामने बैठे हैं, तो वो भी यकसानियत है, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम हो। फिर वही न्यूज बार बार देखकर उसकी वजह से भी कुछ लोगों को घबराहट होने लगती है, एंग्जाइटी होने लगती है। तो मिसाल के तौर पर अगर घर में लोग मौजूद हैं तो वो कोई नई चीज शुरू करें, जैसे कि कोई बोर्ड गेम, जैसे पाकिस्तान में पहले जमाने में लोग लूडो खेलते थे या कैरम बोर्ड खेलते थे, तो वो एक एक तब्दीली होती है। फिर उसके बाद एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है, लोग बैठ के हंस रहे हैं बोल रहे हैं, तो वक्त ज्यादा आसानी के साथ गुजर जाता है। तो किसी हद तक आप उन उन एहसासात को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लेकिन ये कुदरती हैं। जब आप घर में मुकैद हैं तो किसी हद तक ये एहसासात और जज्बात जो हैं वो कुदरती हैं, लेकिन कंट्रोलेबल हैं।
तो डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है कि खुशी का ताल्लुक जहन से है या हमारी जिस्मानी कैफियत से है या ये सिर्फ एक एहसास है?
इसका ताल्लुक दोनों चीजों के साथ है। अब जहन के साथ ताल्लुक होना तो लोग समझेंगे कि हाँ भाई ये कुदरती बात है कि जो हमारे जज्बात हैं, एहसासात हैं, अगर हम किसी बात पर परेशान हैं तो जाहिर है कि हम इतने ज्यादा खुश नहीं होंगे। लेकिन इसका ताल्लुक जिस्म के साथ भी है। हमें ये बात पता है न्यूरोलॉजी के हवाले से कि जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक केमिकल डोपामीन रिलीज होता है, उसकी मकदार बढ़ जाती है, और ये डोपामीन वही चीज है जो कि हमें खुशी का तासुर देती है। तो मिसाल के तौर पे वो लोग जो कि किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां उनके घर के पास कोई पार्क है या वो स्ट्रीट पे वॉक कर सकते हैं, चहलकदमी कर सकते हैं, मास्क पहनकर, लोगों के साथ जरा फासले से रहकर, यानी कि जो पाबंदियां हैं उनको बरकरार रखते हुए और अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए, तो वो कदरे कम डिप्रेशन महसूस करेंगे और इस किस्म की फिजिकल एक्टिविटी जो है तो वो खुशी का तासुर देगी, क्योंकि डोपामीन की मकदार बढ़ती है दिमाग में इस किस्म की फिजिकल एक्सरसाइज से। और जाहिर है कि जहन के साथ ताल्लुक वो तो एक कुदरती बात है, हमें पता ही है। अब हम बार बार एक बात देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की तादाद बढ़ती जा रही है, जो मरीज हैं उसके, और मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। लेकिन उसको भी अगर आप इस तरीके से देखें कि कितने फीसद लोग ठीक हो रहे हैं, तो वो एक खुशी का तासुर भी दे सकती है, यानी एक ही खबर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी हो सकती है।
तो डॉक्टर साहब, ऐसे हालात में जबकि इम्कानात कुछ कम हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ अकेले ही अपने घर में बंद हैं और वहीं से काम भी कर रहे हैं, और कभी कभार कोई उनसे मिलने आ जाए तो भी वो बहुत फासले से सिर्फ उनसे मिलता है, तो इन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि वो खुद को, एक तो आपने कहा कि ये एक्सरसाइज वगैरह वो कर सकते हैं, ये जो डोपामिन की आपने बात की, ये सब्सटेंस, ऐसे लोग अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो क्या किसी और तरीके से उनको ये जो केमिकल है ये दिया जा सकता है? एक न्यूरोलॉजिस्ट की हैसियत से आप बताइएगा।
जी हाँ, तो ये केमिकल बाहर से तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसकी मकदार बढ़ाने के बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। एक तो जैसे कि मैंने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, एक और सिचुएशन जिसके अंदर इस केमिकल की मकदार बढ़ती है दिमाग में, वो है जब हम कोई वॉलंटियर काम करते हैं, जब हम किसी दूसरे की मदद करते हैं तो भी हमें एक खुशी का एहसास होता है, क्योंकि उसका ताल्लुक न्यूरोबायोलॉजी से है। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जानता है या ढूंढ निकाले आसपास किसी दूसरे शख्स को जो कि अकेला है, घर में मुकैद है, उसके साथ कोई और नहीं है, और अपने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले ले कि मैं उससे रोजाना टेलीफोन पे बात करूं उसकी हेल्प करने के लिए। अगर हमारे आसपास कोई ऐसा शख्स है जो कि घर से बाहर नहीं निकल सकता, उसकी ग्रोसरी में मदद कर दी जाए, और इस किस्म की चीजें जो कि वॉलंटियरिज्म के जुमरे में आएंगी, तो दूसरों के लिए काम करना जो है या दूसरों के बारे में सोचना, आप हैरान होंगी कि ये भी लोगों को किसी हद तक खुशी का सबब बन जाती है ये बात, और डोपामीन की रिलीज बढ़ जाती है।
डॉक्टर साहब, अभी कुछ लोग जो हैं ये बात कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं है कोविड 19 के लिए, हमें जरूरी नहीं है मास्क पहनना, और हम बाहर निकल जाएं और हम जो मर्जी करें और ये सब ठीक हो जाएगा। ये एक नफसियाती अंदाज है लोगों का सोचने का। आपके ख्याल में क्या वो हकायक से रूगरदानी कर रहे हैं, किसी डिल्यूजन में है, या वाकई ऐसा ही है कि अगर इंसान किसी भी सख्त रुकावट को नजरअंदाज करके उसके खिलाफ रिएक्ट करता है तो वो जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर कामयाब रहता है?
देखिए, कामयाबी हमें ये देखना होगा कि इसके क्या माने हैं, ठीक है। तो अगर कोई शख्स जवान है और हेल्दी है, और अगर वो इन सब चीजों से रूगरदानी करता है और मास्क नहीं पहनता और फासले से नहीं रहता, और अगर वो खुद उसको वायरस کا انفیکشن ہو جائے تو تھوڑا بہت وہ بیمار ہو اور ممکن ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے, تو وہ شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا زیادہ, میں چند دن کے لیے بیمار ہوا اور ٹھیک ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر ہم کامیاب زندگی اس کو گردانے کہ ہم دوسروں کے لیے کیا کر رہے ہیں تو یہ ایک ناکامی کی مثال ہوگی کہ جس دوران میں اس شخص کو انفیکشن تھا اس کو تو کچھ نہیں ہوا, لیکن اگر اس نے اور لوگوں کو یہ انفیکشن پھیلایا جن میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو کوئی دل کا عارضہ تھا یا کوئی پھیپھڑوں کا عارضہ لاحق تھا یا ان کی ایج ایسی تھی یا وہ ولنریبل تھے اور وہ شدید بیمار ہوئے, آئی سی یو میں پہنچ گئے, وینٹیلیٹر پہ پہنچ گئے یا ان کی موت واقع ہو گئی, تو میں سمجھوں گا کہ یہ زندگی تو ایک ناکام زندگی ہے کیونکہ آپ دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنے. تو کسی حد تک یہ جو روح گردانی ہے, ان سب جو سیفٹی میجر جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں, کچھ لوگ ڈینائل میں ہیں, کچھ لوگوں کو یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم نے اگر ایسا کیا تو پھر ہمیں گھر میں بیٹھنا پڑے, ممکن ہے کہ روزگار ہمارا چلا جائے, تو وہ خوف بعض لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس طریقے سے بیہیو کریں. اور کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جو چیز بھی خبروں میں بتائی جا رہی ہے وہ درست نہیں ہے اور وہ کچھ سازشی مفروضوں یعنی کانسپریسی تھیوریز وغیرہ پر ان کا یقین اتنا پختہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
کرونا وائرس کے بعد کی زندگی, چھٹی کڑی. ہم کچھ ہفتوں سے اسی موضوع پر بات کرتے آ رہے ہیں اور ممتاز دانشوروں اور تجزیہ کاروں کی رائے آپ تک پہنچا بھی رہے ہیں, یہ سوچتے ہوئے کہ اگر میرے سامنے یہ سوال اپنی پوری شدت سے جواب کا تقاضا کرتا ہے تو میرے ساتھ آپ میں سے بہت سے لوگ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی لمحے اپنے کام کرتے کرتے ایک دم زندگی کے نیو نارمل کو انجان نظروں سے دیکھتے ہوئے خود سے سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ آخر زندگی کا یہ نیا انداز کبھی ختم ہوگا؟ کیا زندگی ایک بار پھر اپنی پرانی ڈگر پر جا پائے گی؟ اسی طرح کے کئی اور وہمے ساتھ چلتے ہیں. اس طرح کی بے یقینی اور غیر متوقع اتار چڑھاؤ نے ایک بات باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں تیار ہونا چاہیے یہ تسلیم کرنے کے لیے کہ کرونا وائرس کی وبا ختم ہونے کے بعد بھی زندگی کے معمولات ایک دم سے ویسے نہیں ہو جائیں گے جیسے کرونا وائرس سے پہلے تھے. کرونا وائرس سے پہلے کا معمول اب ایک نئی شکل میں سامنے آئے گا. زیادہ امکان یہی ہے کہ دو واضح رد عمل سامنے آئے, ایک تو یہ کہ زندگی سے بھرپور محبت اور پوری طرح سے لطف اندوز ہونے اور ساری ہی خوشیاں ایک بار ایک دم سمیٹ لینے کا رد عمل, لیکن ایک عجیب احتیاط اور فاصلے کے ساتھ, اور دوسرا رد عمل موت کی ارزانی دیکھنے کے بعد زندگی کو مزید تحفظ دینے کا رد عمل, پہلے سے کہیں زیادہ محتاط ہونے کا رد عمل, گھروں سے باہر نہ جانے اور دوست احباب کی محفلیں کم سے کم رکھنے کا رد عمل. کیا واقعتاً زندگی ایک بار پھر پورے اعتماد اور مضبوطی کے ساتھ اور اپنی رنگینیوں کے ساتھ نیو نارمل کو بھرپور انداز میں قبول کرے گی؟ سوال کچھ زیادہ اور جواب کم تو نہیں, لیکن بہت مختلف. آج ہم نے بات کی ڈاکٹر زمرد آوان سے کہ کرونا وائرس کے بعد کی زندگی ان کے خیال میں کیسی ہوگی. ڈاکٹر زمرد آوان ایف سی کالج یونیورسٹی سے وابستہ ہیں. درس و تدریس کے علاوہ اپنے آن لائن پروگراموں میں وہ اہم اور حساس موضوعات پر تجزیے پیش کرتی ہیں. ڈاکٹر زمرد آوان کا خیال بھی یہی ہے کہ کرونا وائرس کے بعد زندگی کا انداز کافی مختلف ہوگا, نہ صرف انفرادی سطح پر بلکہ اداروں, معاشروں اور حکومتوں کی سطح پر بھی صورتحال بدل جائے گی. وہ کہتی ہیں,
میرے خیال میں کرونا وائرس کے ختم ہونے کے بعد پوری دنیا کے معاشرے, چاہے وہ ترقی پذیر ہوں یا ترقی یافتہ ہوں, ان پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے. یہ نہ صرف معاشروں کی اقدار بلکہ زندگی گزارنے کے طریقوں سے ہوتے ہوئے حکومتوں کے طرز عمل اور بالخصوص صحت عامہ کے پہلوؤں پر گہری چھاپ چھوڑے گا. ان تبدیلیوں کا تفصیلی جائزہ لینے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قدرت نے تمام انسانیت کو جھنجھوڑ کر اپنے طرز زندگی پر نظر ثانی کا موقع دیا ہے, اور یہ پیغام طبقاتی, معاشرتی, صنفی غرض سے ہر تفریق سے بالاتر ہے.
ڈاکٹر آوان سمجھتی ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا دراصل نوع انسانی کے لیے ایک ویک اپ کال کی طرح ہے. وہ کہتی ہیں کہ کرونا وائرس کے خاتمے کے بعد کی زندگی میں روحانیت کا پہلو قدرے بڑھ جائے گا کیونکہ عبادت گاہوں کے بند ہونے کے بعد لوگوں نے انفرادی سطح پر اس جانب توجہ مرتکز کی ہے. لاک ڈاؤن کے نتیجے میں لوگ اپنے خاندانوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ وقت گزارنے کی اہمیت سمجھنے لگے ہیں اور اپنی ذات کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے انہیں داخلی سطح پر اپنی شخصیت کو پہچاننے میں بھی مدد ملی ہے.
اگر معاشرتی اور سماجی اثرات کا جائزہ لیا جائے تو پیسے اور طاقت کے گرد گھومتے زندگی کو اپنی عدم اہمیت کا احساس ہونے لگے گا اور یہ وائرس آنے والے دنوں میں لوگوں کو یہ احساس کا درد دے گا. اس وائرس کے ختم ہونے کے بعد اول تو لوگوں کے تعلقات میں روحانیت کا عنصر قدرے بڑھ جائے گا کیونکہ جس طرح یہ ہر مذہب کے لوگوں کو اپنی عبادت گاہوں میں پابندیوں کا سامنا ہے, اس سے یہ پیغام بھی ملے گا کہ مذہب کوئی بھی ہو عبادات کا محتاج نہیں ہوتا کیونکہ اس کی اصلی روح عفو درگزر اور رحم ہے. دوم, لوگ اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کو بھی اپنا سرمایہ سمجھنے لگیں گے اور رات گئے محفلیں لگانا زندگی کے غیر فطری غیر اخلاقی طرز میں بھی بدلاؤ آئے گا. سوئم خود کے ساتھ وقت گزارنے سے اپنے اندرونی سکون کو حاصل کرنے کا فن بھی سیکھ سکیں گے.
ڈاکٹر زمرد کہتی ہیں کہ کرونا وائرس کے بعد زندگی امتحان بھی لے کر آئے گی, نہ صرف قوموں کے لیے بلکہ حکمرانوں کے لیے بھی. ملکوں کی اہلیت اور صلاحیت جانچنے کے معیار ہی بدل جائیں گے.
یہ وائرس نہ صرف اقوام کے لیے بلکہ حکمرانوں کے لیے بھی ایک امتحان بن کے سامنے آئے گا. ممالک کی اہلیت کو جانچنے کے معیار بدل جائیں گے. پہلے ایٹمی ہتھیاروں, اعلی درجے کی جنگی سہولیات اور ماہر فوجیوں کی دستوں سے طاقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا, لیکن اب بہترین صحت کے سہولیات, کارآمد منصوبہ بندی اور فوری اقدامات ممالک کی صلاحیت طے کریں گے. کرونا کے معاشی اور اقتصادی اثرات تو سب کے سامنے ہی ہیں, تو دیکھا یہ جائے گا کہ یہ وائرس معاشی عدم استحکام کا ایک نیا باب بھی رقم کرے گا جس میں حکمرانوں کو کئی سال درکار ہوں گے کہ وہ معاشی طور پر استحکام حاصل کر سکیں.
ڈاکٹر آوان کا خیال ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا نے کام کرنے کا انداز بھی بدل ڈالا ہے. ڈیجیٹل ٹولز کی مدد سے گھروں پر رہ کر کام کرنے کا نیا ڈھنگ روزمرہ کا معمول بن چکا ہے اور اب ذہانتوں اور صلاحیتوں کی جانچ کرتے ہوئے ایک اور شرط بھی سامنے آئے گی کہ لوگ آنے والے وقتوں میں ان نئے ٹولز میں مہارت رکھتے ہوں.
کرونا نے البتہ ٹیکنالوجی کی اشد ضرورت پر زور ڈالا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس وائرس کے آنے کے بعد دفاتر اور تعلیمی ادارے جب بند ہوئے اور نجی ادارے اور دفاتر نے آن لائن ذرائع کے ذریعے اپنے کام کو جاری رکھا, تو اس سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر نئی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں اور نئی ٹیکنالوجی کا لوگوں کو پتہ چلا اور امکان بڑھ گئے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ نوکری دینے کے لیے یہ شامل ہوگا کہ آپ کو آن لائن صلاحیتیں ہونا ضروری ہیں.
کرونا کے بعد آنے والی زندگی اور آنے والے نئے دور میں جدید صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ میل ملاپ کے پرانے طریقوں میں کیا نئی شرطیں چپکے سے در آئیں گی کچھ کہنا دشوار ہے, لیکن ایک بات یقینی ہے کہ عشروں سے میل ملاپ کا جو انداز ہم دیکھتے آئے ہیں اس کی شکل کافی حد تک مختلف ہو جائے گی. بیجے چلانی, اردو بی او اے, واشنگٹن.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے قصبے سوپور, وہاں پہ رپورٹڈلی عسکریت پسندوں اور پولیس کی فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک شہری کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. اور یہ شہری بزرگ تھے اور ان کی ہلاکت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ان کا 3 سال کا نواسا ان کے ساتھ تھا, اور جو تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل رہی بدھ کے دن اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ نواسا ایک مردہ حالت میں پڑے بزرگ کے سینے پر موجود ہے. اس تصویر کے وائرل ہونے کے بعد کئی ایک سوالات سامنے آنے لگے ہیں. ہلاک ہونے والے شخص کے خاندان کا خیال یہ ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں کی فائرنگ سے یہ شخص مارا گیا ہے, لیکن جن کا نام بشیر احمد بتایا جاتا ہے اور ان کو کار سے نکال کر ان کے بقول مارا گیا, جبکہ سیکیورٹی فورسز کا اور ریزرو پولیس کا کہنا یہ ہے کہ بشیر احمد کی ہلاکت عسکریت پسندوں کی فائرنگ سے ہوئی ہے. لیکن یہ واقعہ کیا ہے اور اس کے وائرل ہونے کی کیا وجوہات ہیں, ہم کچھ تفصیلات لیتے ہیں. یوسف جمیل سے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے، اور ان سے ہم جانیں گے کہ اس واقعے پہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کیا کہہ رہے ہیں اور دونوں اطراف سے کیا آوازیں آ رہی ہیں.
نہیں، اصل میں اس کی جو دو ورژنس ہمارے سامنے آئے ہیں، ایک تو پولیس کا ورژن ہے اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس جس پہ اٹیک ہوا تھا اس کا ورژن ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سوپور کے ماڈل ٹاؤن ایریا میں ان کی ڈپلائمنٹ ہو رہی تھی صبح سویرے کوئی 7 بجے کے قریب، تو ایک قریبی مسجد کی اٹیک میں چھپے دو ملیٹنٹس نے ان پہ فائرنگ کی، جس میں ایک سی آر پی ایف اہلکار ہلاک ہوا اور دو زخمی ہوئے، اور اس واقعے میں ایک شہری بھی مارا گیا. لیکن اس بارے میں دو متضاد جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، پولیس اور سی آر پی کہتی ہے کہ وہ ملٹنٹس کی فائرنگ سے مارا گیا، لیکن اس شخص بشیر احمد خان جو 65 سالہ شہری تھا سری نگر کا اور ٹھیکیدار تھا اور وہاں جا رہا تھا اپنے نواسے کے ساتھ، تو اس کے جو اہل خانہ ہے ان کی بیٹی اور ان کا بیٹا، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ فائرنگ ہوئی تھی سب لوگ بھاگ گئے اپنی گاڑیاں چھوڑ کے، اور جو پیدل چل رہے تھے وہ بھی بھاگ گئے، لیکن یہ شخص اس لیے نہیں بھاگ سکا کیونکہ اس کے جو پیسنجر فرنٹ پیسنجر سیٹ تھی اس پہ اس کا نواسا بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کو بچانے کے لیے کی کوشش کر رہا تھا. کتنے میں سی آر پی ایف اہلکار آ گئے، اس کو گاڑی سے باہر نکالا اور پھر اس پر گولی چلا دی، اور پھر وہاں اس کی جو لاش وہ پڑی نظر آتی ہے سڑک پہ، اور اس کی چھاتی پہ اس کا نواسا 3 سال حیات بیٹھا ہوا. تو اس کی وجہ سے یہ کافی جو وائرل پکچر ہوئی جیسا کہ آپ نے خود بتایا، تو اس کی وجہ سے پورے کشمیر میں غم و غصہ ہے اور لوگ انتہائی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں، غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا. لیکن پولیس کہتی ہے کہ دراصل اس کو ملٹنٹس کی گولی سے مارا گیا، اس کے بعد انہوں نے اس بچے کو بچا لیا وہاں سے.
اس بارے میں بھی یوسف جمیل صاحب کنٹروورسی ہے کہ بچہ از خود اپنے دادا کے سینے پہ گیا ہے، یا بعض اہل خانہ کی جانب سے جو کچھ رپورٹ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ اس کو بٹھا کے تصویر لی گئی ہے. باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟
جو سوشل میڈیا پہ بھی آ گیا اور لوگ یہاں بھی کہہ رہے ہیں اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ بتائیے کہ اس سچویشن میں ایک انتہائی گریو سچویشن، ہر شخص کے جان کے لالے پڑ گئے، سب بھاگ رہے ہیں، تو یہ جو تصویریں کس نے کھینچی ہے اور پھر یہ کیسے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی ہیں؟ تو ان کا اشارہ ہے کہ یہ پولیس نے کھینچی ہیں، اور کیوں کھینچی ہیں اور پھر ان کو سوشل میڈیا پہ کیوں ڈالا گیا، تو اس بارے میں بڑی کنٹروورسی ہے اور لوگ اس پر مختلف آرا کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن جو ہیومن رائٹس گروپس ہیں یا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جیسے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے، نیشنل کانفرنس ہے، اور جموں کشمیر اپنی پارٹی ہے، انہوں نے کہا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ واقعہ کیسے، یہ شخص کیسے مارا گیا. مختلف آرا پائی جا رہے ہیں، لیکن عام لوگ اس پر انتہائی خفا ہے، انہیں غم غصہ ہے، اور ان کے جو اہل خانہ ہے وہ برملا طور پر کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کو بشیر احمد خان کو سیکورٹی فورسز نے ہلاک کیا.
اس بارے میں کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج کسی جانب سے ایک بات، اور دوسرا یہ کہ کیا واقعہ تو اس علاقے میں عسکریت پسندوں اور ریزرو پولیس کے درمیان بہرحال ایک جنون مقابلہ ہو رہا تھا؟
نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جو جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو قریب میں ایک مسجد ہے اس کی جو ایٹک پہ چھپے ہوئے تھے، اور پولیس کہتی ہے کہ وہ لشکر طیبہ سے ان کا تعلق تھا، ایک مقامی عسکریت پسند تھا اور دوسرا غالباً پاکستان کا یا کسی تیسرے ملک کا تھا. تو یہ پولیس کا بیان ہے، اور کیونکہ عام لوگ جیسا پولیس کہتی ہے کہ اگر کوئی وٹنس ہے وہ سامنے آ جائے اور ہمیں بتائے کہ کس کی فائرنگ سے کون مرا، تو لیکن وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان سے جب فون پہ بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ جو اس وقت جو صورتحال ہوئی، فائرنگ ہو رہی تھی، سب آ گئے، اور یہ کسی میں دم نہیں اور کسی کو یہ موقع ہی نہیں ملا کہ وہ تصویریں کھینچے اور پھر یہ دیکھے کہ فائرنگ کہاں سے آ رہی ہے، جوابی فائرنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. تو یہ بالکل ایک جو یہ واقعہ ہے اس بارے میں بالکل تمام چیزیں بالکل واضح نہیں ہیں.
اور پولیس کا بھی وائرل ایک ٹویٹر میسج ہمارے سامنے آیا ہے، بی بی سی نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ عسکریت پسندوں کی فائرنگ سے بھی سمجھتے ہیں کہ اس کو بچایا گیا ہے.
میں بتا رہا تھا کہ ایک اور تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی ہے، بلکہ کچھ اخبارات کے جو ویب سائٹس ہیں ان پہ بھی آ گئی ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ ایک سیکورٹی اہلکار کی طرف بڑھ رہا ہے، سیکورٹی اہلکار کے بائیں ہاتھ میں بندوق ہے اور دائیں ہاتھ سے وہ اشارہ کر رہا ہے بچے کو اپنی طرف.
یوسف جمیل صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کی آواز ہم تک آخر میں صحیح نہیں پہنچ پا رہی تھی. اور سامعین یہ تھیں کچھ اپڈیٹس سوپور بھارت کے زیر انتظام کشمیر, جہاں سے یہ تصویر وائرل ہوئی جس میں ایک بچہ ایک شخص کے جو بتایا جا رہا ہے کہ اس بچے کا دادا تھا اور گولی لگنے سے ہلاک ہو چکا ہے اس کے سینے پہ موجود تھا. اور اس پہ پولیس کی کیا رائے ہے اور ہلاک ہونے والے شخص کے خاندان والے کیا کہتے ہیں, اس کی تفصیلات سے آگاہ کیا یوسف جمیل نے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹن کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
میں ہوں قمر عباس جعفری اور آج اس سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے یمن میں جنگ کی صورتحال پر, جہاں سعودی اتحاد کے حملوں کے سبب اور تقریباً روزانہ کی بمباری کی وجہ سے انسانی مسائل کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کوئی غذائی اشیاء موجود نہیں ہے. اوپر سے کرونا وبا نہ صرف انہیں متاثر کر رہی ہے بلکہ امدادی کارکنوں کی راہ میں بھی ایک بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے. لاکھوں بچے غذائی کمی کے سبب اور طبی سہولتوں کے فقدان کی وجہ سے موت سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ بھی گفتگو کریں گے کہ اس وقت مشرق الوسطی میں اس جنگ کے حوالے سے خود سعودی عرب کے اتحادیوں کے درمیان کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کے یورپ میں ترجمان جناب بابر بلوچ, ایف سی یونیورسٹی کے ڈاکٹر فاروق حسنات. بابر بلوچ صاحب, یہ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ یمن میں اس وقت بچوں کی کیا صورتحال ہے؟
بہت شکریہ جعفری صاحب. یمن میں صورتحال بچوں کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے عموماً بھی کافی تشویشناک ہے. 2015 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی اب بھی چل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں 36 لاکھ لوگ وہ ہیں جو بے گھر ہوئے ہیں اس خانہ جنگی کی وجہ سے, اور خصوصاً بچوں کے لیے جو ہمارے ساتھ کام کرنے, یونیسیف کے ساتھ کام کرنے والا بچوں کا ادارہ یونیسیف ہے, ان کے اعداد و شمار کے مطابق 30,000 بچے یمن میں اس وقت ایسے ہیں کہ جن کو مال نیوٹریشن یا فاقہ کشی کی صورتحال سے دو چار ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی مدد نہیں کی گئی تو وہ فوراً اپنی جانوں سے ہاتھ دھو سکتے ہیں. اور جو اس کے ساتھ انہوں نے دل ہلا دینے والے اعداد شمار دیے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بچے بھوک کی حالت سے کمزوری میں اس وقت ہیں ان کی ٹوٹل تعداد 24 لاکھ ہے, اور اس میں 12 لاکھ وہ ہیں جن کی عمر 5 سال سے کم ہے. تو اگر ان لوگوں کی امداد جلد سے جلد نہ کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ جو خصوصاً جو بچے ہیں یمن میں اس خانہ جنگی کی صورتحال میں پسے ہوئے, اور پھر اب کرونا وائرس کا وبا بھی وہاں پہ لوگوں اس کے بھی مد مقابل ہیں لوگ, تو یہ ایک بہت زیادہ موت ہو سکتی ہیں بچوں میں اور عمومی طور پہ دوسرے لوگوں میں بھی.
بابر ملو صاحب, یہ بتائیے کہ دنیا کیا کر رہی ہے اس وقت, جو آپ لوگ اپیلیں کر رہے ہیں کتنی آپ کو مدد مل رہی ہے, کتنا ریسپانس آ رہا ہے؟
ہمارا ادارہ موجود ہے باقی انسانی ہمدردی ہیومینیٹیرین ایجنسیز کے ساتھ کام کرتے ہوئے, اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے خانہ جنگی سے بے گھر ہوئے لوگوں کی مدد کرنا. آپ کو پتا ہے یمن کی پوری آبادی 28 ملین ہے اور اس میں 7 ملین بچے تو اسکول جا ہی نہیں سکتے ہیں اس خانہ جنگی کی وجہ سے. ہمیں جو وسائل چاہیے ہیں یمن کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ایز UNHCR $84 million ہمیں درکار ہیں, اور یونیسیف جو ہمارا ساتھی ادارہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جلد از جلد $56 million چاہیے. اگر ہمیں یہ جو قیمتی جانے ہیں بچوں کی ان کو بچانا ہے. ہیومینیٹیرین یا انسانی ہمدردی کے جو ادارے ہیں, ایک مسئلہ وسائل کا ہمیشہ سے رہا ہے ہمارے ساتھ اور اب بھی ہم اسی سے دو چار ہیں, تو ہم گاہے بگاہے جو ڈونر ممالک ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں, جو ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں, ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ خدا را کچھ کیجئے ان لوگوں کے لیے تاکہ ان کی جانوں کو بر وقت بچایا جا سکے.
اچھا, تو جو آپ ڈونیشنز کے لیے اپیل کرتے ہیں اس پہ دنیا کا رسپانس کیسا ہے؟
کچھ وسائل ہاتھ آتے ہیں. آپ کو پتا ہے بہت سے ملک آگے آتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں, لیکن جو جنرل ٹرینڈ رہا ہے وہ جتنے آپ کو وسائل چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ کو ملتے نہیں ہیں, بر وقت نہیں ملتے اور کم ملتے ہیں بہت زیادہ. تو یہ فیصلہ مطلب جب آپ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی آبادی جو بے گھر ہے خانہ جنگی کی وجہ سے, جن پہ یہ اثرات ہیں, ان میں آپ کس کی مدد کر سکتے ہیں اور کس کو چھوڑ سکتے ہیں. تو یمن کے اندر جو ہمارے ساتھی موجود ہیں ان کے لیے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کیسے ان موجودہ وسائل میں ان لوگوں کی مدد یا دادرسی کی جائے. اور اب جیسے آپ کو پتا ہے کہ جب سے کرونا وائرس کی وجہ سے جو وبا ہے اس میں سوشل ڈسٹینسنگ, لوگوں کو آپ یہ کہتے ہیں کہ دور رہیں, اپنا خیال رکھیں, آپ کو صاف پانی چاہیے, صابن چاہیے, جب کھانے کو کچھ نہیں ان کے لیے, تو یہ سارے جو انتظامات ان کے لیے وہ کیسے ممکن ہو سکیں گے. لیکن اس وقت بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے. جو لوگ سن رہے ہیں, جو آپ کے سامعین ہیں یا دوسرے لوگ ہیں, وہ یہ کہ مطلب اگر آپ ایک انسان کی بھی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے. باقی جو ممالک ہیں جن کے پاس وسائل ہیں, گاہے بگاہے ان سے ہم اپیل کرتے ہیں. اور جو آپ نے رپورٹ دیکھی ہے ہمارے ساتھی ادارے یونیسیف سے, وہ یہی کہہ رہا ہے, وہ یہ پیشگوئی کر رہا ہے کہ آج اگر آپ مدد کریں گے تو ان بچوں کی جانیں بچ سکتی ہیں.
تو گویا یہ ایک بڑا ہیومنٹیرین کرائسس جو ہے وہ انفولڈ ہو رہا ہے.
بالکل, یمن کی خانہ جنگی کی وجہ سے اس وقت جو داخلی طور پہ لوگ بگڑ ہوئے ہیں وہ شام اور ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو جو ہے, اس کے بعد یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈسپلیسمنٹ کرائسس ہے, جس لحاظ سے اور جس طرح سے لوگ بے گھر ہوئے ہیں یا خانہ جنگی کی نظر ہوئے ہیں. یمن کے اپنے لوگ بے گھر ہوئے ہیں, لیکن یاد رکھیے ان یمنیوں کے ساتھ اور لوگ جو مہاجر بن کے پناہ کی تلاش میں یمن گئے تھے, اس میں سے کوئی اس وقت کے قریب 2.5 لاکھ مہاجرین بھی شامل ہیں, جن کی اکثریت صومالیہ سے آئی تھی اور وہ اس وقت بھی یمنیوں کے ساتھ ہیں.
بابر بلو صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ڈاکٹر فاروق حسناد ایف سی یونیورسٹی لاہور سے تعلق رکھتے ہیں اور امریکہ میں مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے بھی ان کا تعلق رہا ہے, مشرق وسطی کے امور کے ماہر ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ یمن کی کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر جو انسانی المیہ وہاں جنم لے رہا ہے اور بچے جس صورتحال سے دو چار ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی, آپ نے بالکل صحیح کہا آخر میں کہ بچوں کی اور خواتین کی وہاں پہ کیا حالت ہے. سب سے زیادہ تو وہ افیکٹ ہوئے ہیں, اندھادھند بمباری ان پہ کی گئی ہے, اور اس کے بعد چونکہ ایک بلاکٹ بھی وہاں پہ لگا ہوا ہے یمن میں, اس لیے کوئی طبی امداد بھی وہاں نہیں پہنچ رہی, اور ایک ایسی صورتحال ہے جو کہ ایک انسانیت کے لیے بہت ہی کنسرن کا باعث بنتا ہے. اب یہ لڑائی جو ہے یہ اتنی عجیب ہو گئی ہے اور اس میں اتنے زیادہ اور فریق آ گئے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو حل کیسے کیا جائے. اور آپس میں جیسے ہم نے دیکھا کہ جہاں تک شمال کا تعلق ہے وہاں تو حوثیز ہیں, جنوب میں ہادی کی حکومت تھی جو سعودی عربیہ جس کو کرتا جس کی پشت بنائی, اور یو اے ای بھی ان کے ساتھ تھا, لیکن پھر یو اے ای نے اپنا ایک گروپ بھی بنا لیا ایس ٹی سی کے نام سے, سدرن ٹرانزیشنل کونسل, اور جنہوں نے پہلے کچھ مہینے پہلے اپنی آزادی بھی آزادی کا بھی اعلان کر دیا تھا, لیکن بعد میں وہ اس سے پیچھے ہٹ کے اس کے بعد انہوں نے ایک جزیرہ ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. تو یہ ایک جس میں ایران کا کوئی تعلق نہیں ہے, چونکہ شروع میں یہی کہا جا رہا تھا کہ ایران اپنی پراکسیز کے ذریعے یمن میں خانہ جنگی کر رہا ہے, لیکن حوثیز کا اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ حوثیز ایران کے کہنے میں ہے جو 100% نہیں بھی ہیں, لیکن یہ علاقہ بالکل مختلف ہے اور اس میں تو ہادی کی ہی حکومت تھی اور یا اس میں اسلامک ملٹنٹ گروپس کچھ آئسولیشن میں آپریٹ کر رہے تھے, لیکن اب یہ نیا فیکٹر آ گیا ہے جس میں ہادی کی حکومت کو انڈرمائن کیا گیا ہے, چونکہ ایس ٹی سی ہے وہ ہادی کی حکومت کو نہیں مانتی اس لیے وہ اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں, اور یہ بالکل ایک ایسی کوئی چھپی بات نہیں ہے, بہت کھلی بات ہے کہ ان کو پوری طرح یو اے ای کی سپورٹ حاصل ہے.
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے تو کیا سعودی عرب کا جو الائنس تھا اس میں کوئی رکھنا پڑ گیا, اس لیے یو اے ای جو تھا اسی الائنس کا حصہ ہے؟
رکھنا تو مطلب بالکل, آپ دیکھیے اس سے پہلے بھی یمن کی صورتحال, چونکہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے بیسیکلی, اور 1960 کے عشرے میں بھی سعودی عرب نے دیکھ لیا جب مصر کے ساتھ ان کی ایک پروکسی جنگ ہوئی یمن میں, بہت سالوں تک وہ چلتی رہی, تو یہی جو حوثیز تھے اور جو حکومت تھی اس وقت کی امام کی وہ سعودی عربیہ کے الائنس پارٹنرز تھے, تو اب یہی جو حکومت ہے, اب سالے کی اگر آپ پوزیشن دیکھیں, سالے جو ہے وہ پہلے سعودی عربیہ کے ساتھ تھا, پھر سعودی عربیہ بلکہ جب زخمی ہوا تو سعودی عرب کے اسپتال میں اس کا علاج ہوا, اس کے بعد انہی سعودیز نے پھر ہادی کو وہاں پہ صدر بنا دیا, تو اور اس میں لیکن یو اے ای کا ایک چیز یہ ہم نے دیکھنی ہے کہ چونکہ پیسہ ان کے پاس ہے اس لیے وہ مختلف علاقوں میں اپنا مداخلت کر رہے ہیں, حالانکہ ملٹری قوت ان کے پاس اتنی نہیں ہے نہ ہی ان میں وہ کیپیسٹی ہے, لیکن وہ دخل ضرور دے رہے ہیں ہر جگہ جا کے, اور اس میں یہ یمن میں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جب آگے پش کرتے ہیں تو اس میں جو چاہے وہ سعودیز کا کیوں نہ جو مفادات ہیں وہ اس پہ اثر انداز ہو, لیکن وہ اپنے آپ کو وہ پش کرتے ہیں.
تو اس وقت تو جو صورتحال ہے, جو ہیومینٹیرین کرائسس ہے یمن میں, دنیا کیا کر رہی ہے اس کے لیے؟
دنیا کا ایک ہمیں ایک فیلئر نظر آتا ہے, جس طرح دوسری جگہوں پہ بھی ہمیں فیلئر نظر آتا ہے کہ جب ایک کانفلکٹ کہیں ہو جاتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی ٹرکی کیوں نہ علاقہ ہو یا وہاں کے جو معاملات ہیں وہ ہوں, لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں وہ جو اپنے آپ کو ٹریک کر لیتے ہیں بیچ میں, اور اس سے پھر کوئی چانس نہیں ملتا, کوئی کسی کو موقع نہیں ملتا کہ وہ آگے صلح صفائی کروا سکے. دیکھیے اس میں اصل ذمہ داری تو اقوام متحدہ کی ہے, اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی ہے, لیکن وہاں سے جیسے ہم دیکھا ٹرمپ صاحب کو تو کوئی دلچسپی نہیں ہے یمن کے ساتھ, اور اسی طرح جو دوسری قوتیں ہیں وہ بھی تھوڑی بہت بات چیت تو کرتی ہیں ہیومینیٹیرین لیول پہ بات تو کرتے ہیں, لیکن وہ اتنا بھی سنجیدگی کے ساتھ نہیں کرتے, اس سے زیادہ ان کا کوئی اس میں دلچسپی نہیں ہے, چونکہ یمن ایک بہت ہی غریب علاقہ ہے, غریب ترین بلکہ مشرق وسطی میں ملک ہے,
لیکن انسان تو بستے ہیں وہاں پر بھی,
انسان بالکل اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ انسان ہے, بلکہ اقوام متحدہ کے جو چارٹر کے مطابق تو سارے ممالک برابر ہونے چاہیے, چاہے وہ امیر ملک ہے چاہے غریب ملک ہے جیسا بھی ہے, وہاں پہ اگر کوئی اس میں کوئی جنگ ہوتی ہے یا اس قسم کے جو انسانی حقوق ہیں وہ وائلیٹ ہوتے ہیں وہ تو ان کا کام ہے, یہی تو ناکامی نظر آ رہی ہے اقوام متحدہ میں اور دوسرے اداروں میں بھی.
اچھا,
وہ جنگ کو دور کرنا تو بہت دور کی بات ہے, جو ایک ہیومن ٹریجڈی ہے اس کو بھی وہ دور کرنے میں ناکام رہے.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اب مشرق وسطی میں جو بیلنس آف پاور ہے اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟
اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو جان بولٹن کی کتاب ہے, اگر ان کی باتوں کو کچھ مانا جائے تو اس میں بار بار ٹرمپ صدر ٹرمپ ایک ہی بات کہتے تھے کہ بھائی مجھے باہر نکالو مشرق وسطی سے, باہر نکالو, یہ کیا جنگیں ہیں, یہ میں مجھے کوئی اس سے دلچسپی نہیں ہے. تو کوئی شک نہیں ہے جب وہ ریسیٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ ٹرمپ بھی ہیں چاہے ان کی جیسے بھی پالیسیز ہیں, لیکن اس سے پھر ویکیومز جو ہیں وہ بھرتے چلے جا رہے ہیں اور نئے الائنسز بن رہے ہیں. اگر ہم شام کو ہی لے لیں تو شام میں آپ دیکھیے کہ ہم پہلے تو نہیں سوچ سکتے تھے کہ روس کی اور ترکی کا بھی آپس میں یہ مل کر وہاں پہ کاروائی کریں گے. شام میں وہ کر رہے ہیں, اس وقت ایک ایسا الائنس وہاں پہ بن گیا ہے جو کہ روس, ایران اور ترکی کا ایک الائنس ہے, اور جس میں یہ آپس میں وہ کوآرڈینیٹ بھی کر رہے ہیں, اپنے انٹرسٹ کو بھی وہ پروموٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کوآرڈینیشن بھی کر رہے ہیں. یہی ہمیں افغانستان میں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ بھی روس اور ایران یہ اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں اور وہاں پہ کوآرڈینیٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے تبدیلی تو آ رہی ہے, مشرق وسطی میں آ چکی ہے بلکہ بہت بڑے پیمانے پہ.
بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسناد آپ کا.
اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت.